کل ہم نے مسند کے ترک کے احوال میں سے کچھ پڑھے، اور ایک یہ مثال اس میں ذکر ہوئی تھی، قرآن میں آیا ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، شارح نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو انتم ہے یہ مسند الیہ ہے، اور اس کا مسند فعل محذوف ہے. اصل میں کلام یوں ہے قُلْ لَوْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لو حروف شرط میں سے ہے، اور حروف شرط ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر کبھی داخل نہیں ہوتے، اور یہاں پر تو اسم پر داخل ہو رہا ہے، معلوم ہوا فعل کو حذف کیا گیا ہے. اور اس کو حذف کرنے کی وجہ یہ کہ تملکونا مفسر تھا، اور آگے دوبارہ تملکونا اس کی تفسیر، اور مفسر تفسیر جب دونوں بالکل متحد ہوں تو دونوں کو ذکر کرنا جائز نہیں. تو ایک کو حذف کیا گیا، فعل مسند کو حذف کیا گیا، اور اس کے اندر جو ضمیر متصل تھی اس کو منفصل کی صورت میں وہاں رکھ دیا گیا، تو مسند حذف ہوا اور مسند الیہ باقی ہے. اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے فصبر جمیل، اور یہ دونوں احتمال رکھتا ہے، یہاں اس کو مسند بنا لیں اور اس کے لیے مبتدا محذوف نکال لیں، یا اس کو مسند الیہ بنا لیں اور اس کے لیے خبر محذوف نکال لیں. فصبر جمیل اجمل من صبر غیر جمیل، تو آپ نے صبر جمیل کو مبتدا بنایا، اور فامری صبر جمیل مبتدا نکال لیا آپ نے، اور صبر جمیل کو اس کے لیے خبر بنایا کہ میرا معاملہ صبر جمیل ہونا چاہیے. تو حذف کے اندر دیکھو فائدہ بڑھ گیا، امکان نکل آیا. آپ ایک ترکیب بھی کر سکتے ہیں اور دوسری بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ذکر ہوتا تو پھر ایک ہی ترکیب ہو سکتی. اور حذف چونکہ خلاف الاصل ہے، اور اس کے لیے خلاف الاصل کے لیے قرینہ چاہیے، تو کہتے ہیں یہاں پر بھی ترک مسند کے لیے کوئی قرینہ ہوگا، جیسے کبھی یا تو وہ سوال جواب ہوگا سوال مقدر کا، یا جواب ہوگا سوال محقق کا. سوال محقق کی مثال لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، تو اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو اللہ مسند الیہ ہے، اور فعل خلقہن مفعول کے ساتھ یہاں محذوف ہے، اور اس کو حذف کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے، اور قرینہ کیا ہے؟ سوال ہے. تو اللہ یہ جواب ہے مولانا سوال کا، اور سوال چونکہ محقق تھا تو یہاں پر قرینہ موجود تھا، تو خلقہن مسند کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. اور اس پر اشکال ہوا کہ آپ نے اس کے لیے فعل کو نکالا اور اس کو فاعل بنایا، آپ اس کو مبتدا بنا دیتے اور آگے اس کی کیا محذوف نکالتے؟ خبر محذوف نکالتے. آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں دوسری جگہ جہاں حذف نہیں کیا گیا بلکہ ذکر کیا گیا ہے، وہاں کون سا جملہ ذکر کیا گیا ہے؟ جملہ فعلیہ ذکر کیا گیا ہے، تو ہم نے بھی اس کو جملہ فعلیہ بنایا اور اس کے لیے فعل کو محذوف نکال کر اس کو فاعل بنا دیا لفظ اللہ کو. یا جواب ہوتا ہے سوال مقدر کا، اس وجہ سے مسند پر قرینہ موجود ہوتا ہے، اس کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے لیوب کا یزید، چاہیے کہ رویا جائے، سوال پیدا ہوا کون اس پر روئے، تو جواب دیا شاعر نے یب کی زارعن، اس پر ایسا عاجز شخص روئے، عارضن زارعن لخصومتن، جو عاجز ہے کس وقت؟ جھگڑے کے وقت یا جھگڑے کی وجہ سے. ومقتبتن، اور ایسا بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا، بوجہ ہلاک کرنے حوادثات کے اس کے مال کو. تو یہاں پر لیوب کا یزید کہا گیا، اور اس سے پھر ایک سوال پیدا ہوا سوال مقدر، میں اب کی ہی، تو سوال مقدر قرینہ تھا کہ یہاں پر تو سوال مقدر قرینہ بنایا گیا اور یبکیہ زارعن میں سے یبکیہ کو مسند کو کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا. یہاں ایک اور ترکیب بھی ممکن تھی، ہم نے تو یہ ترکیب کی لیوب کا یزید چاہیے کہ رویا جائے یزید پر فعل مجہول، یزید کو ہم نے نائب فاعل بنایا اور پھر ایک اور فعل نکال کر زارعن کو اس کا فاعل بنایا تھا. ایک اور ترکیب بھی تھی کہ لیب کی یزیدہ چاہیے کہ روئے یزید پر زارعن کو اس فعل معروف کا کیا بنا دیا جاتا، فاعل بنا دیا جاتا. تو اب نہ مقدر نکالنے کی ضرورت تھی اور نہ محذوف نکال. تو جواب مصنف نے دیا کہ یہ وہ بھی ترکیب ہے، لیکن یہ جو ہم نے ترکیب کی اس کی فضیلت ہے تین وجہ سے. پہلی وجہ کیا کہ یہاں پر تکرار اسناد آیا، کس طرح کہ پہلے لیوب کا یزید جب کہا گیا یزید پر چاہیے کہ رویا جائے، تو یزید نائب فاعل ہے اور اصل میں نائب فاعل اصل میں کیا ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے. تو معلوم ہوا یہاں کوئی رونے والا ہے، کوئی رونے والا یقیناً ہوگا. تو اجمالاً فاعل کی طرف اسناد پایا گیا اگرچہ ذکر نہیں. اور آگے پھر صراحتن یبکی زارعن و مقتبتن کے اندر اس کا صراحتن تفصیلاً ذکر آ گیا. تو چنانچہ تکرار آیا اور اجمال کے بعد تفصیل آئی، جس سے بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی. دوسری وجہ یہ کہ اگر وہ ترکیب یہ والی ہم کریں لیبکی یزیدہ، تو اس میں یزید کو مفعول بنانا پڑے گا، اور مفعول آپ نے پڑھا فضلہ ہوتا ہے، حالانکہ مرثیہ کس کا ہے، یزید ہی کے بارے میں ہے، اور اس کو فضلہ بنا دیں اور فضلہ تو غیر مقصود ہوتا ہے، تو فائدہ تو یہ بہتر نہیں ہے. بہتر کیا ہے ہماری ترکیب کے لیب کا یزیدو کے اندر یزید کو ہم نے نائب فاعل بنایا، اور نائب فاعل بھی کلام کے اندر عمدہ ہوتا ہے، فضلہ نہیں ہوتا. تیسری وجہ یہ کہ جب فعل مجہول جو ہے فعل مجہول نائب فاعل کو چاہتا ہے، وہاں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا، ضربا زیدن، زید کی پٹائی کی گئی، یہاں اب کس نے پٹائی کی نہ اس کی امید ہے اور نہ ہی اس کو ذکر کیا جاتا ہے. تو جب لیب کا یزید کہا گیا چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، فعل مجہول ذکر کیا گیا، نائب فاعل، تو اب یہاں فاعل کی کوئی توقع نہیں تھی کہ فاعل بھی ذکر ہو سکتا ہے. لیکن آگے جب اچانک فاعل کا ذکر کیا گیا یبکیہ زارعن کے ذریعے، تو ہمیں ایک یہ فاعل کا بھی پتہ چل گیا اور یہ نعمت حاصل ہوئی. کس قسم کی نعمت ہے یہ؟ نعمت غیر مترقبہ کی طرح ہے یہ، بھائی اچانک حاصل ہوا، ہمیں تو امید بھی نہیں تھی کہ فاعل کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن اچانک پتہ چل گیا. آگے بھائی وَأَمَّا ذِكْرُهُ، جی اس کے بعد مسند کے ذکر کے نکات انہوں نے بتلایا آپ کو، کچھ وہی نکات ہیں جو کہاں پر ذکر ہوئے تھے، مسند الیہ میں ہوئے تھے. یا اس لیے مسند کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ متعین ہو جائے کہ مسند کیا ہے، اسم ہے یا فعل. اسم ہوگا تو ثبوت کا فائدہ دے گا، اور فعل ہوگا تو تجدد کا فائدہ دے گا، اور کبھی کبھار وہ مفرد لایا جائے گا. کب مفرد ہوگا؟ جبکہ وہ غیر سببی ہو اور تقوی کے لیے مفید بھی نہ ہو. کتنی شرطیں ہیں؟ مسند کو مفرد لایا جائے گا، یعنی جملہ نہیں لایا جائے گا. کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں کہ کلام کے اندر مسند جس کو ہم نے مفرد ذکر کیا وہ کیا ہوگا؟ غیر سببی ہوگا. غیر سببی ہونے کا کیا معنی؟ صفت بحال ہی ہوگا یا صفت بحال متعلق ہی؟ صفت بحال ہی ہوگا، صفت بحال ہی، اور تقوی کا فائدہ بھی نہیں دے گا. اس کے برخلاف اگر تقوی کا فائدہ دیا یا مسند کیا ہوا؟ سببی ہوا تو پھر وہ جملہ ہوگا مفرد نہیں. تو جملے کے لیے کتنی صورتیں آئیں؟ کب جملہ لائیں گے؟ جبکہ وہ سببی ہو یا تقوی کا فائدہ دے. تو ان دونوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہوگا. اگر دونوں نہیں ہیں پھر کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا، مفرد ہوگا. اور مسند سببی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر خبر میں موجود وصف، خبر میں موجود وصف کس کے لیے ثابت ہو؟ مسند الیہ کے لیے ثابت ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جی ثابت ہے، غیر سببی کہیں گے. اگر ثابت نہیں ہے تو پھر سببی کہیں گے. لیکن ایک شرط اور بھی ہے، جملہ بھی ہو. کیا ہو؟ جملہ بھی ہو. مسند الیہ کے لیے وصف ثابت بھی ہو اور جملہ بھی ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ غیر سببی کہلائے گا. تو آپ کے کلام سے معلوم ہوا کہ جب بھی کلام افادہ کرے گا تقوی کا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا، جملہ. ہم آپ کو ترکیب دکھاتے ہیں، زید قائم، تقوی کا بھی فائدہ ہے کیونکہ اسناد مقرر ہے زید کی طرف، قائم کا اسناد اور قائم کا ایک اسناد پہلے ہوا کی طرف ہو چکا، تو یہ دو اسناد آئے مولانا. تو جواب دیا مولانا کہ یہاں تقوی سے مراد تقوی کامل ہے، اور تقوی کامل زید قامہ کے اندر ہے، زید قائم کے اندر نہیں، کیونکہ زید قائم کے اندر شبہ آ گیا کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ آ گئی؟ اس میں جامد کے ساتھ بھی آ گئی. اس پر انہوں نے پھر کہا اچھا اس میں تو آپ نے کہا تقوی کامل نہیں ہے، عرفت عرفت بھائی، یہاں پر مسند مفرد ہے، فعل ہے اور اس کا فاعل ہے، تو فعل مفرد ہوتا ہے بغیر فاعل کے، جب فاعل کو اس میں نسبت کا لحاظ نہ رکھا جائے. تو فعل کا اسناد جب فاعل کی طرف ہوا تو فعل مفرد اور فاعل مسند، فعل مسند اور فاعل مسند الیہ، اور عرفت عرفت دو مرتبہ آیا، اور اس سے کلام میں کیا آ گئی؟ تاکید پیدا ہو گئی، اور مسند جملہ بھی نہیں، تو آپ کی بات ضابطہ ٹوٹ گیا. اسی طرح ان زیدن عارفن، زیدن عارفن مسند ہے اور مفرد ہے، اور اس کے باوجود کلام میں کیا ہے؟ تاکید ہے کیونکہ انا داخل ہوا ہے. تو آپ نے تو کہا تھا جب جملہ نہیں ہوگا تو تقوی بھی نہیں ہوگی. کہتے ہیں بھائی ہمارا مطلب یہ تھا کہ تقوی اسی ترکیب سے حاصل ہو، اور یہاں عرفت عرفت کے اندر جو تاکید ہے کس کی وجہ سے ہے؟ تک دوسرے اسناد کی وجہ سے، دوسرے جملے کی وجہ سے. اور ان زیدن عارفون کے اندر جو تقوی آ رہی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ان کی وجہ سے ہے، اسی ترکیب کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ایک جواب تھا. دوسرا جواب یہ کہ تقوی سے مراد ہماری خاص تقوی ہے جو کس طریقے پر آئے؟ اسناد دو دفعہ آئے اور مسند ایک مرتبہ رہے، اور عرفتو عرفتو کے اندر مسند کتنے ہیں؟ دو، فاعل بھی دو مسند بھی، اور ہم نے تو اسناد بھی دو ہو گئے، لیکن ہم نے کہا اسناد دو آئیں اور مسند ایک ہی رہے. زید قامہ، قامہ کے اندر اسی قامہ کا اسناد پہلے کس کی طرف ہوا؟ ہوا کی طرف، اور پھر من حیث الجملہ کس کی طرف ہو گیا؟ تو مسند ایک ہی ہے اور اسناد دو مرتبہ آ رہا ہے، جبکہ عرفت و عرفت کے اندر ایسا نہیں، وہاں مسند بھی دو دفعہ آ رہا ہے. آپ نے کیا کہا؟ کہ مسند کو مفرد لائیں گے کب؟ جبکہ وہ غیر سببی ہو اور تقوی حکم کا فائدہ بھی نہ دے. اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسند جو ہے کیا ہے، غیر سببی بھی ہے اور تقوی کا فائدہ بھی نہیں دے رہا، پھر بھی مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جملہ ہے. اور آپ نے تو کہا تھا پھر مفرد ہونا چاہیے. جیسے انا سعیت فی حاجتی کا، انا سعیت فی حاجت، یہاں تخصیص مراد ہے، تقوی کا ارادہ نہیں. تو انا مبتدا ہے، سعیت اس کی خبر، تو سعی، یہ جو سعی ہے یہ مبتدا کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے. سعی کس نے کیا؟ وہی انا جو ہے مولانا مبتدا، تو مبتدا کے لیے سعی ثابت ہے، اور مبتدا کے لیے صفت ثابت ہو یہ کیا ہوتا ہے، سببی یا غیر سببی؟
غیر سببی.
یہ کیا ہے؟ تو پہلی شرط آپ کی پوری ہوئی. دوسرا تقوی کا میں نے ارادہ بھی نہیں کیا، بلکہ کس چیز کا ارادہ کیا؟ تخصیص کا. تو تقوی کا فائدہ بھی نہ ہوا، غیر سببی بھی ہوا اور تقوی کا فائدہ بھی نہ ہوا. تو اب اس کو تو مفرد ہونا چاہیے تھا، آپ نے کہا تھا افراد کے لیے یہ دو چیزیں بیان کی تھیں. تو جواب دیتے ہیں، دیکھیے ایک جواب یہ دیا کہ آپ کی یہ بات درست نہیں، یہاں تقوی نہیں ہے، تقوی یہاں موجود ہے، البتہ یوں کہیں آپ کے مقصود نہیں ہے. تو ایک تقوی وہ ہے جو حاصل بالقصد ہوتی ہے، اور ایک تقوی وہ ہے جو حاصل بلا قصد ہے. تو تقوی تو یہاں یقیناً ہے، کیونکہ سعی تو میں سعی کا اسناد پہلے کس کی طرف آیا؟ تو وہ ان ضمیر کی طرف آیا، ایک اسناد. پھر پورے جملے کا اسناد کس کی طرف آیا؟ انا کی طرف. تو جب تکرار اسناد آ گیا تو حکم میں کیا آ گئی؟ تقوی آ گئی. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں یہ تقوی مقصود نہیں تھی، البتہ موجود ضرور ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ تقوی یہاں ہے ہی نہیں، یہ بات درست نہیں. تقوی ہے یہاں پر. اور اگر جواب ہم آپ کی بات تسلیم بھی کر لیں، چلیں کہ کیا مراد ہے، تخصیص ہی یہاں مراد ہے، تقوی مراد نہیں. جب مراد نہیں تو موجود بھی نہیں. تو کہتے ہیں بھائی تو جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ مسند جو ہے اس کے لیے یہ دو شرطیں ہیں، مسند کے مفرد ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ اول غیر سببی ہونا چاہیے، ثانی شرط کیا ہے؟ تقوی کا فائدہ نہ دے. یہ دو شرطیں پائی جائیں تو مسند کو کیا لے کر آؤ؟ مفرد لے کر آؤ. تو یہ شرطیں ہیں. تو جب بھی مفرد آئے گا یہ دو شرطیں ضرور پائی جائیں گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی یہ دو شرطیں پائی جائیں تو مسند کیا ہو؟ مفرد ہو. تو مشروط جو ہے، مشروط جب بھی پایا جائے گا شرط ضرور پائی جائے گی، نماز جب بھی ہوگی اس کے لیے وضو ضرور پایا جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی وضو پایا جائے تو نماز بھی پائی جائے. وضو کیا آپ نے نماز کے لیے نہیں کیا بھائی، صرف قرآن پڑھ رہے تھے. پھر مصنف نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو سببی اور فعلی ہیں یہ صاحب مفتاح کی اصطلاحات ہیں بھائی، انہوں نے صفت بحال ہی کو وصف فعلی قرار دیا اور صفت بحال متعلق ہی کو کیا وصف سببی نام رکھا انہوں نے. اسی طرح علم معانی کے اندر مسند کا نام جبکہ اس کے اندر جو وصف ذکر ہے وہ مسند الیہ میں پایا جاتا تو اس کا نام انہوں نے مسند فعلی رکھا، ورنہ اس کا نام کیا رکھا؟ مسند سببی رکھا. اور اس کی ایسی تفسیر بیان کی کہتے ہیں جو بڑی مشکل اور پیچیدہ ہے. اسی لیے مصنف نے مسند سببی کی تعریف نہیں کی، صرف مثال ذکر کی. کیا؟ والمراد بالسببی یہ نحو زید ابوہ منطلق، یہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ اس کی خبر ہے، اور زید انطلق ابوہ یہاں خبر کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. تو دیکھیے زید ابوہ منطلق، یہ انطلاق زید کے لیے ثابت ہے یا زید کے باپ کے لیے؟ زید کے باپ کے لیے ثابت ہے. تو یہ کیا ہوا؟ زید کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ سببی ہوا. وَيُمْكِنُ أَن يُفَسَّرَ الْمُسْنَدُ السَّبَبِيُّ بِجُمْلَةٍ، اور ممکن ہے، علامہ تفتزانی فرما رہے ہیں کہ مسند سببی کی تفسیر کرنا ممکن ہے، بِجُمْلَةٍ ایسے جملے کے ساتھ، عُلِّقَت جس کو معلق کیا گیا ہو، یعنی جوڑا گیا ہو، ربطت کیا کس معنی میں ہے؟ تعلیق یہاں کس معنی میں ہے؟ ربط کے معنی میں ہے، اس کو جوڑا گیا ہو. کس سے؟ اعلی مبتدا، ان مبتدا سے مولانا، بعائد ایسے عائد کے ساتھ، لا یکون مسندا الیہ فی تلک الجملتی، جو اس جملے میں مسند الیہ واقع نہ ہو. جملہ من حیث الجملہ مستقل ہوتا ہے، اور پورا فائدہ دیتا ہے، لہذا کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں، لیکن جب آپ اس کو کسی سے جوڑیں یعنی مبتدا کے لیے خبر بنائیں، پورے جملے کو مبتدا کے لیے یا پورے جملے کو موصوف کے لیے صفت بنائیں یا پورے جملے کو موصول کے لیے صلہ بنائیں یا اسی طرح، تو ان تمام صورتوں میں یا حال بنائیں، ان تمام صورتوں میں جملے کا ربط چاہیے، کس کے ساتھ؟ ما قبل کے ساتھ، اور یہ ربط عموماً ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں. تو جس چیز کے ذریعے ربط دیا جائے، جوڑا جائے، اس کو عائد کہا جاتا ہے، اور یہ عائد کس کی شکل میں ہوتا ہے؟ عموماً ضمیر کی شکل میں. دیکھو زیدن یہ مبتدا ہے، ابوہ منطلقن، پورے جملے کو آپ نے زید سے جوڑا تو درمیان میں ربط دیا اور زید کی طرف ہو ضمیر لوٹائی. اسی طرح زیدن انطلق ابوہ، زیدن مبتدا تھا، انطلق ابوہ، پورے جملے کو آپ نے کس سے جوڑا؟ زید سے، تو درمیان میں کس کا ربط دیا؟ ضمیر کے ذریعے ربط دیا. ربط نہ ہو تو پھر کیسے خبر ہی نہیں بنا سکتے آپ. اب میں کہتا ہوں زیدن جاء عمر، زیدن جاء، زید عمر آیا، زید عمر آیا، کوئی بات ہی نہیں بنتی بھائی، ربط ہے دونوں میں. ہاں اگر میں درمیان میں ضمیر لے آتا ہوں، زیدن جاء عمر من داره، زید کہ عمر اس کے گھر سے آ رہا ہے، عمر اس کے گھر سے آ رہا، اب ربط آ گیا، داری ہی کی ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو. جی تو مسند سببی کی انہوں نے کہا ایسی تفسیر ممکن ہے کہ جس کے ذریعے وہ آسان ہو جائے ہمارا. کیا آسان تفسیر اس کی کیا ہے؟ تین شرطیں ذکر کی. اول کیا؟ جی جملہ ہونا چاہیے، جملہ ہونا چاہیے. دوسری شرط اس کے اندر ضمیر عائد ہونا چاہیے، عائد ہونا چاہیے. اور تیسری شرط وہ عائد کیا ہو؟ عائد ضمیر ہو. کیا ہو؟ ضمیر ہو. اور تیسری شرط وہ مسند الیہ واقع نہ ہو، وہ ضمیر کلام کے اندر مسند الیہ واقع ہے. کتنی شرطیں ہوئی؟ مسند سببی کی آسان تفسیر کر رہے ہیں، جملہ ہو، خبر کیا ہو، مسند کیا ہو، جملہ ہو، اور اس کے اندر عائد کیا چیز ہو، ضمیر ہو. تیسری شرط کہ وہ ضمیر جو ہے مسند الیہ واقع نہ ہو. فخرج المسند، پس نکل گیا یہ مسند فی نحو زید منطلق ابوہ، یہ نکل گیا مولانا. دیکھیے ترکیب دیکھیں، زید مرفوع لفظا مبتدا، منطلق صیغہ اسم فاعل، ابوہ ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر منطلق کا فاعل، منطلق کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا، فاعل بنے گا. بھائی آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے فعل فاعل کو چاہتا ہے، اسی طرح اس میں فاعل بھی کس کو چاہتا ہے؟ ہاں عموماً ضمیر ہوتی ہے، یہاں اس میں ظاہر آ رہا ہے، جیسے ضربا کے اندر کبھی ضمیر ہوتی ہے، کبھی آگے زیدن اس میں ظاہر آ جایا کرتا ہے. تو یہاں منطلق صیغہ اس میں فاعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، کیونکہ منطلق جملہ ہے نہیں بلکہ کیا ہے؟ شبہ. آپ نے پڑھا پیچھے بھائی کہ اس کی مشابہت اس کے ساتھ ہے، اس میں فاعل کی فعل کے ساتھ بھی مشابہت ہے، اور اس میں جامد کے ساتھ بھی مشابہت ہے. انا منطلق، انت منطلق، ہوا منطلق، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے یہ فعل جملے کے مشابہ تو ہے، جملہ نہیں. تو یہ شبہ جملہ ہو کر زید کی خبر. اب بتائیے آپ، یہ مسند ہے، منطلق ابوہ مسند ہے، اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف، یہ مسند سببی ہے یا غیر سببی؟
غیر سببی.
وہ تین شرطیں تلاش کرو. پہلی شرط
مسند
جملہ ہونا چاہیے، یہ جملہ ہے
نہیں
تو معلوم ہوا یہ کیا ہے؟
غیر
سببی. لانه مفرد اس لیے کہ مفرد ہے. اور اسی طرح مولانا قل ہو اللہ احد یہ بھی خارج ہوا مسند اس میں جو ہے ہوا ضمیر شان مولانا اللہ احد یہ خبر ہے بھائی. ضمیر شان کس کی کہتے ہیں؟ ایک ضمیر ہوتی ہے کلام کے اندر جو کس کی طرف لوٹے ذہن میں جو شان اور حال آپ نے تصور کیا اس کی جانب لوٹے. اور آپ نے ذہن میں کیا تصور کیا تھا؟ اللہ واحد. آگے فوراً آگے اس کی تفسیر کر دیتے ہیں کہ ذہن میں میں نے یہ تصور کیا تھا یہ حال تھا بھائی. تو قل ہو اللہ احد ہوا ضمیر شان اللہ احد مبتدا خبر مل کر اس کے لیے خبر. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اب بتائیے اللہ احد یہ پورا جملہ مسند ہے. اس میں شرائط دیکھتے ہیں پھر آپ فیصلہ کریں مسند سببی ہے یا غیر سببی. اللہ احد پہلی شرط جملہ ہے. جملہ ہے اللہ مبتدا احد اس کی خبر. دوسری شرط اس کے اندر عائد ضمیر ہے؟ کوئی ضمیر نہیں ہے. معلوم ہوا یہ سببی ہے یا غیر سببی ہے؟ جی غیر سببی ہوا بھائی. کیا ہوا؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا عائد ہو ضمیر ہو جو لوٹے. یہاں ضمیر نہیں ہے تو یہاں والا نا ضمیر نہیں. ضمیر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہوا کس کی طرف راجع تھی؟ وہ شان وہ حال جو ذہن میں تھا. اور وہ کیا تھا؟ اللہ احد. تو ہوا کی تفسیر ہے اللہ احد. یعنی ہوا مفسر ہے اور اللہ احد اس کی کیا ہے؟ اور مفسر اور تفسیر ایک ہوتے ہیں. تو یہ دونوں جب ہیں ایک دونوں میں پہلے سے اتحاد موجود ہے تو اب مزید کسی ربط کے دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ بھی مولانا اس میں جو مسند ہے وہ بھی خارج ہوا. لِأَنَّ تَعْلِيقَهَا عَلَى الْمُبْتَدَئِ لَيْسَ بِعَائِدٍ اس لیے کہ یہاں تعلیق جو ہے مبتدا پر وہ کس کے ساتھ نہیں ہے؟ عائد کے ساتھ نہیں ہے. وَفِي نَحْوِ اور زَيْدٌ قَامَ جو ہے اور زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ جی یہ کیا ہے آپ بتائیے بھائی. زَيْدٌ قَامَ قَامَ پہلی مسند ہے جملہ ہے
جی.
اس کے اندر ضمیر عائد ہے دوسری شرط پوری. تیسری یہ عائد مسند الیہ تو نہیں کہیں جی؟
مسند الیہ
جی مسند الیہ ہے بھائی. قام فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل اور مسند الیہ تین ہی تو ہیں مبتدا ہاں کانا وغیرہ کی خبر بھی اس میں آ جائے گی. اچھا چلو تو سمجھ میں آئی بات بھائی. تو یہ مسند الیہ ہے ہمارا نا فاعل مسند الیہ ہوتا ہے. تیسری شرط پوری نہ ہوئی لہذا معلوم ہو یہ مسند غیر سببی ہے. وَزَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ یہاں پر بتلائیے زیدٌ مبتدا ہوا قائمٌ اس کی خبر. ہوا قائمٌ جملہ ہے دوسری عائد ضمیر ہے تیسری یہ عائد مسند الیہ تو نہیں؟ مسند الیہ ہے بھائی کیونکہ ہوا مبتدا اور قائم اس کی خبر ہے اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. لہذا یہ شرط پوری نہ ہوئی یہ بھی سببی سے خارج ہوا. لِأَنَّ الْعَائِدَ فِيهِمَا مُسْنَدٌ الیہ اس لیے کہ ان کے اندر عائد جو ہے وہ مسند الیہ ہے. وَدَخَلَ فِيهِ نَحْوُ اور داخل ہوا اس کے اندر مسند سببی کے اندر کون سا مسند؟ جیسے زید ابوہ قائم زید مبتدا ابوہ قائم اس کی خبر. آپ بتلائیے ابوہ قائم یہ پوری خبر ہے مسند ہے. یہ مسند جملہ ہے مفرد ہے؟ جملہ. دوسری شرط عائد ہے ضمیر جی دوسری بھی پوری. تیسری عائد مسند الیہ ہے یا غیر مسند الیہ؟ غیر مسند الیہ کیونکہ مسند الیہ ابو ہے اور ہو ضمیر تو مضاف الیہ ہے. تو اسی طرح زید قام ابوہ زید مررت بہ زید ضرب زید 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 ضربت عمرا فی داره وزید ضربته ان سب میں آپ یہ تینوں شرائط دیکھ لیجئے کہ یہ سب داخل ہو جائیں گے. ونحو ذلک من الجمل التي وقعت خبرا لمبتدئين جی اسی طرح وہ جملے جو کیا واقع ہوئے ہیں خبر واقع ہوئے ہیں مبتدا کے لیے. ولا تفید التقوی اور تقوی کا فائدہ نہیں دیتے، یہ بھی داخل ہو جائیں گے. والعمدۃ فی ذالک اور عمدہ کیا ہے، بہتر کیا ہے اس کے اندر، کہتے ہیں والعمدۃ فی ذالک تتبع کلام السکاکی، تتبع کیا جائے کلام السکاکی کا، اس کی جستجو کی جائے. لئن لم نجد ھذا الاصطلاح، اس لیے کہ ہم نے اس اصطلاح کو نہیں پایا. ممن ان سے، جو کہ قبلہ ان سے پہلے، ان سے پہلے لوگوں سے یہ اصطلاح نہیں منقول بلکہ یہ انہی کی اصطلاحات ہیں، لہذا اس میں مزید تحقیق کے لیے جستجو انہی کے کلام میں کرنی چاہیے. وَأَمَّا كَوْنُهُ أَيْ الْمُسْنَدِ فِعْلًا فَلِتَقْيِيدِهِ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، مسند کے حذف کے نکات بیان ہوئے، پھر اس کے ذکر میں اس کو مفرد لانے کے نکات بیان ہوئے. مفرد کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ وہ غیر سببی ہوتا ہے اور تقوی کا فائدہ نہیں دیتا. اور اب بتلا رہے ہیں کبھی مسند کو فعل کی صورت میں لے کر آتے ہیں. زید قام، ایک صورت تھی آپ کہتے ہیں زید قائم، اور ایک صورت تھی زید قام، آپ زید قام کہتے ہیں. یہ قام مسند لے کر آئے، اس کے کیا فائدے ہیں بتلا رہے ہیں. اور کہتے ہیں باقی مسند کا فعل ہونا فلی تقید ہی کہ آپ قید کرنا چاہتے ہیں بوجہ مسند الیک، مسند کو قید کرنے کے. بی احد الازمینت الثلاثہ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اور وہ تین زمانے کیا ہیں؟ الماضی، وہو الزمان الذی قبل زمانک الذی انت فیہ، وہ زمانہ ہے جو آپ کے زمانے سے پہلے ہے. آپ کا زمانے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں الذی انت فیہ، جس کے اندر آپ موجود ہیں. ماضی کس کو کہتے ہیں؟ ماضی گزرا ہوا زمانہ، یعنی جس زمانے میں آپ موجود ہیں، جو اس سے پہلے گزر چکا وہ کیا ہے؟ ماضی ہے. والمستقبل، اور مستقبل وہ زمان الذی یترقب وجودہ بعد ھذا الزمان، اور وہ مستقبل وہ زمانہ ہے جس کے وجود کا انتظار کیا جائے اس زمانے کے بعد، یعنی جس میں آپ موجود ہیں اس کے بعد اس کے وجود کا انتظار ہو رہا ہے کہ اس زمانے کے بعد وہ زمانہ آئے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستقبل کہتے ہیں. والحال وهو اجزاء من اواخر الماضي واوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة. یاد رکھو حال کے اختلاف ہے بھائی، علماء بعض لکھتے ہیں کہ حال کا وجود ہے ہی نہیں، حال کوئی زمانہ نہیں ہے. زمانے دو ہیں، ایک ماضی ہے اور ایک مستقبل. کہتے ہیں حال کس چیز کا نام ہے؟ حال تو ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک باریک پردہ ہے بس. حال کون سا؟ یہ حال ہے، یہ تو گزر گیا. یہ حال ہے، یہ تو بھائی گزر گیا. کس کو آپ حال کہہ رہے ہیں؟ ایک لمحہ پہلے یہ مستقبل تھا، دوسرے لمحے میں یہ ماضی بن گیا، تو حال کدھر ہے بھائی؟ حال کا وجود ہی نہیں ہے. ایک لمحہ پہلے دیکھو یہ لمحہ مستقبل ہے، آنے والا ہے، وہ چلا گیا بھائی، کیا بن گیا؟ ماضی ہوا بھائی. سیکنڈ کی بات نہیں ہو رہی بھائی، سیکنڈ بھی بڑی دیر رکا رہتا ہے بھائی. ہاں تو انتہائی قلیل تقسیم بھی کر لیں مولانا وقت کی، ابھی آنے والا ہے، ابھی گزر جائے گا بھائی فوراً، تو معلوم وہ حال کہتے ہیں کوئی چیز نہیں. بعد کہتے ہیں نہیں بھائی حال ہے، ہاں اس کا وقت بڑا مختصر ہے، وہ ایک لمحہ ہے. کیا ہے؟ ایک لمحہ ہے، اور جو مسلسل بدلتا جا رہا ہے. یہ اب ایک یہ لمحہ حال ہے گزر گیا، یہ لمحہ حال ہے گزر گیا، یہ لمحہ حال ہے گزر گیا بھائی، بڑی رفتار سے کیا ہے؟ تو حال ہے تو اب سارا پیچھے گزر گیا ماضی، آگے جتنے والا جتنا آنے والا ہے مستقبل، اور حال کیا ہے؟ بڑا باریک سا ان کے درمیان وقت ہے جو ناقابل تقسیم ہے، اتنا قلیل ہے کہ مزید اس میں تقسیم کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تحقیق ہے مولانا تحقیقی قول حال کے بارے میں. ہاں عرف میں حال، عرف میں حال طویل ہے مولانا. ہاں میں کہتا ہوں ہم سبق پڑھ رہے ہیں یعنی فی الحال، کس کے اندر؟ حال، زمانے حال کے اندر. معلوم ہو میں نے تھوڑی سی ماضی ساتھ ملا دی، کچھ مستقبل ساتھ ملا دیا، اور اب کہا ہم کیا کر رہے ہیں؟ سبق پڑھ رہے ہیں. ورنہ حال تو کیا تھا؟ وہ قلیل وقت تھا، قلیل وقت تھا. لیکن میں نے حال کے ساتھ سارے کو تعبیر کیا، کچھ وقت جو گزر چکا اور کچھ وقت جو آنے والا ہے. تو عرف میں حال طویل ہے بھائی، عرف کے اعتبار سے، البتہ تحقیقی اعتبار سے حال بڑا قلیل ہے اور اس میں مزید تقسیم کی گنجائش نہیں بھائی. اور یہاں عرفی تعریف کریں گے، دیکھا وہ ہوا اجزاء، ان وہ اجزاء ہیں من اواخر الماضی، جو کس کے آخر میں سے ہیں بھائی؟ جو ابھی ماضی جتنی گزر گئی اس کا جو آخری حصہ گزرا، ابھی ابھی گزرا، میں نے اس کو بھی حال میں ملایا. وہ اوائل المستقبل، اور جو مستقبل آ رہا ہے مولانا، اس جو شروع ہو رہا ہے اس کے وقت کو بھی میں نے ملایا، اور کہا ہم سبق پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھ، تو وہ اواخر ماضی اور اوائل مستقبل کا نام ہے. متعاقبتن، جو کیسے ہوں؟ پے در پے ہوں، مسلسل یہ اجزاء ہوں گے. من غیر مہلت و تراخن، بغیر کسی مہلت اور تاخیر کے، ان کا نام حال ہے. وہذا امر عرفی، اور یہ امر عرف، یہ جو ہم نے بتلایا آپ کو کہ یہ ماضی کے آخری حصہ کچھ ملا لیتے ہیں اور مستقبل کا ابتدائی حصہ ملا لیتے ہیں، یہ کون سا حال ہے؟ یہ امر عرفی ہے. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفِعْلَ، جی مصنف نے کیا کہا کہ مسند کو کیا لایا جاتا ہے؟ فعل لاتے ہیں تاکہ وہ کس چیز پر دلالت کرے. جی توجہ کرو بھائی، توجہ سے بیٹھے، ہم نے ابھی بہت آگے جانا ہے، غور سے تیز چلیں گے، اب آسان سبق ہے آگے. مصنف نے کیا کہا تھا کہ فعل کیوں لاتے ہیں مسند کو؟ کیونکہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو مقید کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ فعل جو ہے، توجہ سے بیٹھو بھائی، توجہ سے، آج بار بار سبق میں. اچھا انہوں نے کہا فعل کو لے کر آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس مسند کو مقید کرنا چاہتے ہیں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. اور لئن الفعل دال بصیغته علی احد الازمنۃ الثلاثہ، اور فعل جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں اپنے ہیئت کی وجہ سے، اس کی صورت ہی دلالت کر دیتی ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر. من غیر احتیاج الی قرینہ تدل علی ذلک، بغیر کسی ایسے قرینے کے جو دلالت کر رہا ہو اس پر. یہاں پر کسی قرینے کی ضرورت نہیں پڑتی، فعل ضرب خود بتلاتا ہے کہ یہ ماضی ہے، یضرب خود بتلا، بخلاف الاسم، بخلاف کس کے مولانا؟ اسم کے. فانہ انما یدل علیہ بقرینۃ خارجیہ، کہتے ہیں اسم بھی دلالت کرتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک پر، لیکن اس کے لیے قرینہ خارجیہ چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں زید قائم، اگر میں حال بتلاؤں گا تو ساتھ کہوں گا الان، زید قائم الان، اور اگر میں گزشتہ بتلانا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا زید قائم امسی، اور اگر مستقبل بتانا چاہتا ہوں تو زید قائم غدان. تو لہذا یہاں پر قرینہ چاہیے، اور وہاں بغیر قرینے کے ہی بات تین زمانوں میں سے ایک سے مقید ہو رہا تھا. اسی وجہ سے ولہذا قال، مصنف نے کہا علی اقصر وجہ، بھائی مختصر ترین طریقے پر، آپ نے مسند کو مقید کر دیا تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ اور مختصر ترین طریقے سے، جب آپ نے کیا کہا زید قام، اس قاما نے آپ کو بتلا دیا کہ قیام کب ہوا تھا. جی ماضی کے اندر یہ قیام ہوا تھا بھائی، اور اس سے مختصر طریقہ نہیں بھائی. اگر آپ قائم لے کر آتے تو آپ کو امسی ساتھ لگانا پڑتا. ولما کان التجدد لازما للزمان لزمان لکونه کما غیر قار ذاتی ای لا یجتمع اجزاؤه فی الوجود والزمان. جی ایک بات یاد رکھیں مولانا، علماء لکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ فعل کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث و تجدد پر. حدوث ہو، اور جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر، ثبوت پر. یہاں جو میں نے کہا نا فعل دلالت کرتا ہے حدوث اور تجدد پر، حدوث اور تجدد کا ایک معنی ہے کیا؟ کہ حدوث کا معنی ہے جو چیز پہلے نہ تھی پھر اس کا وجود ہو، پھر ہو گئی، پھر ہو گئی. تو فعل بھی کیا ہوتا ہے؟ پہلے نہیں تھا پھر ہوتا ہے، اس کا وجود پایا جاتا ہے. تو پہلے چیز معدوم تھی پھر وہ آئی، واقع ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدوث. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجدد. لیکن تجدد کا ایک اور معنی بھی ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے چیز بار بار ہو، تھوڑی تھوڑی کر کے. لیکن جب ہم کہتے ہیں فعل ہے تجدد کے لیے اور حدوث کے لیے، کیا معنی ہوتا ہے؟ بار بار مراد ہوتا ہے یا وہ حدوث اور تجدد کا ایک معنی مراد ہے؟ تو تجدد کے دو معنی ہیں، ایک معنی کیا؟ پہلے نہیں تھی چیز اور پھر ہو، اور ایک معنی کیا ہے؟ تھوڑی تھوڑی کر کے بار بار ہو چیز. تو تجدد کے دو معنی. تو فعل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے حدوث اور تجدد پر. اور کون سا تجدد؟ وہ پہلا تجدد جو میں نے بتایا، جو حدوث کے معنی میں ہے، جو کہ پہلے نہیں تھی اور پھر. ہاں کبھی اس کے ساتھ قرینہ خارجی مل جاتا ہے، پھر یہ تجدد اور استمرار پر دلالت کرتا ہے. یہ فعل کس پر دلالت کرتا ہے؟ تجدد اور استمرار پر، یعنی بار بار ایک چیز کے ہونے پر مستمر رن بھائی. اب تجدد کا دوسرا معنی لیا میں نے. اب تجدد کا، جب میں نے کہا فعل ہوتا ہے حدوث اور تجدد کے لیے، تو حدوث اور تجدد کا ایک معنی میں نے مراد دیا تھا. اور جب میں نے کہا کہ فعل پھر کبھی قرینے کی وجہ سے فائدہ دیتا ہے تجدد اور استمرار، اب تجدد کا معنی کیا ہے؟ استمرار ہے. کیا ہے؟ اور پہلے تجدد کا معنی کیا تھا؟
حدوث.
ہاں تو فعل اصل میں وضع جو ہے یہ یاد رکھیں حدوث اور تجدد کے لیے ہے، البتہ کبھی قرینہ خارجیہ آ کر کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث اور استمرار. تجدد اور استمرار پر پھر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے تجدد اور استمرار پر. اسی طرح جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر، ایک چیز دوسرے کے لیے ثابت ہے، بس. زید قائم، کیا معنی؟ قیام زید کے لیے ثابت ہے، بس. لیکن کبھی قرینہ خارجیہ آ کر اس پہ دوام کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں زید طویل، زید کیا ہے؟ طویل ہے. اور یہ طول ایسا وصف ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے یا مستقل دائمن ساتھ رہتا ہے؟ دائمن ساتھ رہتا ہے. تو طول ایسا وصف ہے جو دائمن ساتھ رہتا ہے، یہ قرینہ خارجیہ ہوا. اس قرینے نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ دوام کا. کس چیز کا؟ دوام کا فائدہ دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو فعل وضع کس کے لیے ہے؟ حدوث اور تجدد کے لیے. اور حدوث اور تجدد کس معنی میں؟ جی مولانا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ کبھی کبھار مسند کو فعل کی صورت میں لایا جاتا ہے. اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ اس مسند کو مقید کرنا چاہتے ہیں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مختصر ترین طریقے پر، اور وہ یہی ہے کہ فعل کو لایا جائے. اگرچہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید قائم امسی، اور ایک ہے زید قام. زید قام کون سا مختصر ہے؟ زید قام. تو دیکھو اس کے اندر بھی قید ہے زمانے کی، اس میں بھی زمانے کی قید ہے، لیکن مختصر فعل ہے، اس لیے ہم اس کو مسند کو فعل کی صورت میں لے کر آئے. اس کے بعد بات چل رہی تھی کہ فعل ایک ہے، فعل جو ہے حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے وضع کے اعتبار سے، اور اسم میں جو مسند ہو وہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے، اور فعل کس لیے کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث اور تجدد پر. یہاں تجدد کا کیا معنی؟ حدوث ہی ہے، حدوث یعنی ایک چیز پہلے نہیں تھی اور پھر آ گئی، پھر اس کا وجود پایا گیا، اس کو حدوث کہتے ہیں. تجدد کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ استمرار ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار چیز پائی جائے استمرار کے طریقے پر. تو فعل اصل وضع میں تو دلالت کرتا ہے حدوث پر اور تجدد پر، لیکن کبھی قرینہ ساتھ مل جاتا ہے، اس قرینے کی وجہ سے تجدد اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، تجدد اور استمرار پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر، لیکن کبھی کبھار اس کے ساتھ قرینہ مل جاتا ہے تو وہ دلالت کس پر کرتا ہے؟ دوام پر بھی دلالت کرتا ہے. تو جملہ فعلیہ فائدہ دیتا ہے تجدد اور استمرار کا، اور جملہ اسمیہ جس کے اندر مسند اسم ہو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ثبوت اور دوام کا، ثبوت اور دوام کا. جی، اور یہ فعل تجدد کا جو فائدہ دیتا ہے، وہ تجدد کا معنی ثانی جو کیا ہو، چیز تھوڑی تھوڑی کر کے بار بار ہو، وہ استمرار. استمرار کا فائدہ کیوں دیتا ہے تجدد کا فائدہ بار بار کا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ زمانہ فعل کے اندر زمانہ ہے اور زمانے کے اندر تجدد ہے. فعل کے اندر کیا ہے؟ زمانہ ہے، فعل زمانے پر دلالت کرتا ہے اور زمانے کے اندر تجدد ہے، کیونکہ زمانہ غیر قارض ذات ہے. غیر قارض، ایک ہوتا ہے قارض ذات، ایک غیر قارض ذات. قارض ذات کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اجزاء اکٹھے پائے جائیں، اس چیز کے اجزاء. یہ کتاب ہے مولانا، اس کے اجزاء اس وقت سارے اکٹھے ہیں، ایک ہی وقت میں سارے پائے جا رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قارض ذات. اور ایک وقت ہے، وقت مولانا غیر قارض ذات ہے، اس وقت یہ لمحہ ہے تو ایک گزر چکا ہے اور ایک لمحہ بھی آنے والا ہے. تو کچھ وقت گزر چکا، کچھ موجود ہے، کچھ آنے والا ہے. ایک ہی وقت میں سارے اجزاء اس کے پائے جا رہے ہیں؟ سارے اجزاء پائے جا ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے مولانا. تو فعل کیا، زمانہ کیا ہے؟ غیر قارض ذات ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں تجدد کے ساتھ وہ آتا ہے، گزرتا چلا جاتا ہے، جبکہ اور چیزیں کیا ہیں؟ قارض ذات ہیں. تو فعل کے اندر ہے زمانہ اور زمانے کے اندر ہے تجدد، کیونکہ وہ غیر قارض ذات ہے، آہستہ آہستہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آتا ہے اور گزرتا جاتا ہے. جی دیکھیے یہی بات کر رہے ہیں. ولما کانت تجدد لازما للزمانی، اور جب تجدد لازم ہے زمانے کے ساتھ، زمانے کے ساتھ لازم تھا، لکونہ کمن، اس لیے کہ وہ کم ہے، ایسا کم، غیر قارض ذات، جو قارض ذات نہیں ہے، کم مقدار. کم کس کو کہتے ہیں؟ مقدار. پڑھا ہے بھائی آپ نے کہ کم وہ مقولات عشرہ میں سے وہ ہے جو تقسیم کو، جس کی ذات ہی تقسیم کا تقاضا کرتی ہے. آپ نے پڑھا ہے، دو تین مرتبہ بحث گزر چکی ہے، تقسیم کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اس کے اجزاء ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اجزاء ہوتے ہیں. کیونکہ لکونی ہی کم من، کیونکہ زمانہ جو ہے ایسی مقدار ہے، ایسی چیز ہے، غیر قارض ذات، جو قارض ذات نہیں ہے. خود معنی کر رہے ہیں، اے لا یجتمع اجزاؤہ فی الوجود، اس لیے کہ اس کے اجزاء جمع نہیں ہوتے وجود کے اعتبار سے. جی، تو تجدد لازم ہے زمانے کے ساتھ. والزمان جزء من مفہوم الفعل، اور زمانہ جز ہے مفہوم فعل کا. تو کان الفعل مع افادته التقیید، افادت ہی تقیید بی احد الازمینتی مفیدن للتجدد. تو جب فعل کے اندر زمانہ پایا گیا تو فعل تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تقیید کا فائدہ دیتا ہے، ساتھ کس چیز کے؟ مفید للتجدد بھی ہوتا ہے، مفید لل. تو فعل کے اندر تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ تقیید بھی آ گئی، قید بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ تجدد بھی آیا، کیونکہ تجدد زمانے کے اندر پایا جاتا ہے اور زمانہ فعل کے مفہوم میں داخل ہے. تو فعل کے اندر بھی کیا آ گیا؟ تجدد آ گیا. تو پھر فعل بھی کبھی تجدد پر دلالت کرتا ہے. وَإِلَيْهِ أَشَارَ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا، بِقَوْلِهِ، اپنے اس قول کے ساتھ، مَعَ اِفَادَتِ تَجَدُّدِ، کہ یہ متن ہے مولانا، مَعَ اِفَادَتِ تَجَدُّدِ، یہ متن ہے. اب متن کو متن کے ساتھ جوڑو، مسند کو فعل لاتے ہیں تاکہ مقید کیا جائے بھائی مسند کو، بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، عَلَىٰ أَقْصَرِ وَجْهٍ، سب سے مختصر طریقے پر، مَعَ اِفَادَةِ التَّجَدُّدِ، اور ساتھ کس چیز کا افادہ ہوتا ہے؟ تجدد کا. کَقَوْلِهِ، مثال سے بات سمجھ آئے گی، دیکھئے کَقَوْلِهِ، جیسے ایک شاعر کہتا ہے، اَوَكُلَّمَا وَرَدَتْ عُقَاذَ وَهُوَ سُوقُ الْعَرَبِ قَبِيلَةٌ، یہ آگے فائل آ رہا ہے وَرَدَتْ کا. سوقِ عُقَاذ کا ذکر آیا، یاد رکھو عرب کے اندر کئی اسواق لگتے تھے، کئی بازار لگتے تھے، میلے لگتے تھے، تقریباً 10 مشہور میلے تھے ان کے، اور سال کے مختلف ایام میں یہ سوق عقاد جو ہے، عقاد مقام تھا، طائف کے قریب ہے، وہاں پر لگتا تھا ان کا میلہ اور بازار، اور ذقادہ کی ابتدا سے لے کر تقریباً 20 ذقادہ تک یہ جاری رہتا تھا، 20 دن تک. تو نام کیا تھا؟ سوق عقاض. لیکن یہ معنی نہیں کہ یہ بازار تھے مولانا، یہ بڑے اس کے اندر صرف خرید و فروخت اور تجارت ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ عربوں کے قبیلے اس میں شرکت کرتے آیا کرتے تھے، اور ہر ایک اپنے اپنے کمالات دکھاتا تھا، بڑے بڑے شعراء ان کے آتے جلسے ہوتے، اور اس کے اندر شعراء اپنے کلام کو پیش کیا کرتے تھے وہ. چنانچہ اور چونکہ اور نثر کے مقابلے بھی ہوتے، خطیبوں کے بھی مقابلے ہوتے، شاعروں کے بھی مقابلے ہوتے، لیکن نظم کا چرچا نثر سے زیادہ تھا، کیونکہ نظم کیا ہے؟ اس کو ذہن جلدی قبول کرتا ہے اور جلدی اثر انداز ہوتا ہے. تو چنانچہ یہ جو سبع معلقات آپ پڑھتے ہیں، یہ وہی قصیدے ہیں جو سوق عقاض میں کہے گئے اور لٹکائے گئے تھے وہاں پر، اور اس کی وجہ سے جب آپس میں مقابلے ہوتے، اعلی اشعار کا وہ انتخاب کرتے تھے، ردی اشعار کو وہ رد کیا کرتے تھے، تو اس سے ان کی عربی زبان کی تہذیب اور نشو نما میں ان بازاروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. فیصلے ہوتے تھے یہ فصیح کلام ہے اور یہ غیر فصیح کلام ہے، اور پھر وہ اشعار جو جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل جایا کرتے تھے. تو چنانچہ شاعر جو ہوتا تھا، ہر قبیلے والا اپنے شاعر کا بڑا اکرام کیا کرتا تھا، اور شاعر ہر قبیلے کا بے تاج بادشاہ ہوا کرتا تھا، اپنے اشعار میں آ کر اپنے حسب نسب اپنی فخر کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتلایا کرتے تھے. نیز یہاں تجارت بھی ہوتی ان کی، چمڑے کی تجارت کرتے تھے، ہر چیز کی، جانوروں کی تجارت، کپڑے کی تجارت، غلاموں باندیوں کی تجارت، اور بنو تمیم والے اس کے منتظم اعلیٰ ہوتے تھے. اس سوق عقاض کے یہ سب سے بڑا میلہ جو سب سے بڑا بازار لگتا تھا، بنو تمیم والے اس کے رئیس ہوتے تھے، اور بازار میں کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا، تو بنو تیمیم کا رئیس اعلیٰ اس کو حل کیا کرتا تھا، اور اس کی مجلس بڑی محترم اور معزز ہوتی تھی، اور سب اس کا احترام کرتے اور اس کے فیصلوں کو قبول کرتے۔ اسی طرح کبھی کسی چیز کے نرخ وغیرہ میں بھی کوئی جھگڑا آتا تو بنو تمیم کا رئیس ہی کیا کیا کرتا تھا اس کا۔ اسی سوق اوقات کے اندر حضرت زید ابن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبنہ تھے ان کو خریدا گیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، اور جو بعد میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ اور یہ چونکہ زقادہ میں منعقد ہوتا تھا اور وہاں ڈاکوں وغیرہ کا بڑا خطرہ ہوتا تھا، لیکن زقادہ میں منعقد ہونے کی وجہ سے یہ اشہر حرم میں سے تھا، بھائی اس کے فوراً بعد حج کے ایام شروع ہوتے تھے، تو حرمت کے مہینوں کا عرب بڑا احترام کرتے تھے، بھائی بے انتہا احترام، یہاں تک کہ اس زمانے کے اندر کسی کے سامنے اس کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تھا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، تو بڑے بڑے ان کے بہادر لوگ آتے، شاعر آتے، سب حاضر ہوتے۔ تو شاعر ان اشعار میں اپنی تاریخ بیان کر رہا ہے، اپنی جرت بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ عکاظ قبیلے، عکاظ میلے کے اندر جب بھی کوئی قبیلہ آتا ہے وہ اپنے منتظم کو بھیجتے ہیں، میری طرف بھیجتے ہیں، وہ آتا ہے اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتا ہے اور پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، بتلانا یہ چاہتا ہے۔ یہاں پر جب آیا کرتے تھے تو بعض اس قسم کے قاتل وغیرہ جن کی لڑائی ہوتی اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھتے تھے، تو یہ کہتا ہے میں اپنے چہرے کو ڈھانپ کر، نقاب بھی نہیں اوڑھ کر رکھتا تھا، بتلا رہا ہے۔ وہ آتے اور ہر قبیلے والا آ کر کیا کرتا، مجھے تلاش کرتا اور میرے علامتیں پہچاننے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ شاعر بھی، اور میں اتنا جری آدمی ہوں کہ میں نے نقاب بھی نہیں اوڑا، اور ایسا جری آدمی ہوں کہ ہر ہر قبیلے سے میری دشمنی ہے، ہر ہر قبیلے والے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہوا ہے، اتنا جرت والا آدمی ہوں۔ تو اس بات کو شاعر بیان کر رہا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ جو ہے شاعر اس نے قتل کیا تھا کسی کو، تو اس کا بیٹا جو ہے آیا، بار بار آتا اور اس کو غور سے دیکھتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے، تو اس سے بات کی اور پھر اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تجھے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر میں تجھے کسی جنگ میں پاتا تو یا تو میں تجھے قتل کر دیتا یا تو مجھے قتل کر دیتا، میں تجھے ہرگز کسی صورت میں میں تجھے چھوڑتا نہ۔ جی، تو معلوم ہوا بازار میں وہ اس میلے میں اشہر حرم میں کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ دیکھیے اَوَكُلَّمَا وَرَدَتْ عُقَاظَ، اَوَ حمزہ استفہامیہ ہے مولانا، وہ عاطفہ ہے، درمیان میں عبارت محذوف ہے جس پر عطف ہو رہا ہے۔ جی، کیا عبارت؟ یہ محذوف ہے، عبارت یوں ہے احضرت العرب فی عقاظ، اور یہ استفہام تقریری ہے، کیا عرب والے عقاظ میں حاضر ہو گئے، سارے قبیلوں والے آ گئے، اور تقریری ہے یعنی یقیناً ایسا ہے، سارے کیا ہیں، آ گئے ہیں، سارے آ گئے ہیں۔ وَكُلَّمَا وَرَدَتْ، اور جب بھی آتا ہے عقاظ میں، عقاظ غیر منصرف ہیں مولانا عالمیت اور تانیث کی وجہ سے، مکان کا نام ہے، مکان عقاظ تھا، تو عالمیت ہے ایک اور ایک تانیث ہے، بقعتن کی، بقعتن بھائی زمین کا ایک ٹکڑا، بھائی زمین کا ایک ٹکڑا، تو یہ جگہ تھی، زمین کا ایک ٹکڑا تھا، تو تانیث بھی ہے، علمیت بھی ہے، غیر منصرف۔ جب بھی عقاظ میں کوئی قبیلہ آتا ہے، آگے بتلا رہے ہیں وہ سوق للعرب، سوق یہ عرب کا بازار تھا، میلہ تھا، کانوا یجتمعون فیہ، اس کے اندر وہ جمع ہوا کرتے تھے، فَيَتَنَاشَدُونَ ایک دوسرے کو اشعار سنایا کرتے تھے، وَيَتَفَاخَرُونَ اور ایک دوسرے پر فخر بیان کیا کرتے تھے، وَقَانَتْ فِيهِ وَقَائِعُ اور اس کے اندر بڑے واقعات ہوتے تھے بھئی. اور جب بھی آتا ہے عکاظ میں قبیلتن کوئی قبیلہ، بعثوا الی عریفہم وہ بھیجتے ہیں میری طرف اپنے منتظم کو، وعریف القوم القیم بامرہم اور کسی قوم کا عریف وہ ان کا منتظم ہوتا ہے، وہ منتظم ہوتا ہے ان کے امور کا، القیم منتظم بھائی ان کے امور کا متولی اور منتظم ہوتا تھا، الذی شہر بذالک جو اس بات میں مشہور ہوتا تھا، وعرف اور معروف ہوتا تھا. یہ وعرف یہ متن نہیں ہے مولانا جی. یا بھیجتے ہیں اپنے عریف کو، جب بھی کوئی قبیلہ عکاظ میں آتا ہے وہ اپنے عریف اپنے منتظم یعنی اپنے سردار کو بھیجتے ہیں، یا تصوموا یہ تصوم کا کیا معنی، ایس دور عنہ تفرس الوجوہ اس سے صدور ہوتا ہے چہروں کے تفرس کا، تفرس کا معنی غور سے دیکھنا پہچاننے کی کوشش کرنا، تو وہ چہروں کو غور سے دیکھتا ہے اور پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اس سے صدور ہوتا ہے چہروں کے تفرس کا، وتأملها اور ان کے اندر غور و فکر کا، شیئن فشیئن تھوڑا تھوڑا کر کے، ولحظۃ فلحظۃ لمحہ بلمحہ. تو مقام استشهاد یتوسمو ہے، مقام استشهاد اس کو یتوسمو فعل اور اس کے اندر فاعل ضمیر جو کس کو راجع عارف کو، تو یہ مسند کو فعل کی صورت میں لے کر آئے کیوں، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو چہروں کو پہچاننے کی کوشش ہے یہ ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بار بار تجدد کے طریقے پر ہوتی ہے. وَأَمَّا كَوْنُهُ أَيْلْمُسْنَدِ إِسْمَن جی، کبھی کبھار مسند کو اسم لاتے ہیں تو کہتے ہیں مسند کا اسم ہونا، فَلِعِفَادَتِ عَدَمِهِمَا بوجہ فائدہ دینے کے ان دونوں کے عدم کا، یعنی کس چیز کا، ایک تو کیا فعل میں کتنی شرطیں لگائی تھی، تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ قید کرنے کا فائدہ دیتا ہے اور تجدد کا، تو جہاں تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ قید کرنا مقصود نہ ہو اور تجدد بھی مقصود نہ ہو وہاں پھر ہم خبر کو کس کی صورت میں لاتے ہیں، مسند کو اسم کی صورت میں، یعنی لِفَادَتِ دَوَامِ وَالثُّبُوتِ یعنی دوام اور ثبوت کا فائدہ دینے کے لیے. اور یہ کیوں ہوتا ہے دوام اور ثبوت، کہتے ہیں لِأَغْرَازٍ تَتَعَلَّقُ بِذَاكَ بہت سی اغراض جو ان سے متعلق ہوتی ہیں، کوئی بھی غرض ہو جس وجہ سے آپ ثبوت اور دوام لانا چاہتے ہیں تو جملہ اسمیہ لاتے ہیں، مسند کو اسم کی صورت میں لاتے ہیں. کا قول ہی جیسے ایک شاعر کہتا ہے لا یألف الدرہم المضروب سرتنا، نہیں محبت کرتا درہم مضروب وہ جس پر مہر لگی ہو، وہ درہم جس پر مہر لگی ہو محبت نہیں کرتا سرتنا ہماری تھیلی سے، جو درہموں کی تھیلی ہے کوئی بھی درہم ہماری تھیلی سے محبت نہیں کرتا. خود بتلا رہے ہیں سرہ کس کو کہتے ہیں، وہ ہوا ما یجعل فیہ الدراہم جس کے اندر دراہم کو رکھا جائے، لیکن یمر علیہا وہ ہوا منطلق مولانا، لیکن وہ اس پر گزرتا ہے اس حال میں کہ وہ چلنے والا ہوتا ہے، اس حال میں کہ گزرنے والا ہوتا ہے. شاعر اپنی سخاوت کی تعریف کر رہا ہے اور سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ درہم ہماری تھیلیوں کے اندر باقی نہیں رہتے بلکہ آتے ہیں سائل آتے ہیں ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور آتے ہیں اور سائل آتے ہیں ہم ان کو عطا کرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ دائماً جاری ہے. کیا ہے؟ دائماً جاری ہے ہماری یہ سخاوت کہ درہم آ رہے ہیں لیکن اور گزرتے جا رہے ہیں ہم سائلین کو دے رہے ہیں، یعنی کہ درہم کو ہماری تھیلی سے محبت ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو الدرہم المضروب فاعل، سرتنا مفعول، درہم محبت نہیں کرتے ہماری تھیلی سے۔ ملا عصام نے عجیب بات لکھی، کہتے ہیں بھائی مشہور تو یہی ہے کہ درہم فاعل ہے، سرہ مفعول ہے، لیکن کہتے ہیں میرے نزدیک درہم کو مفعول بناؤ اور تھیلی کو کیا بناؤ؟ فاعل بناؤ، تاکہ مزید فائدہ حاصل ہو۔ اگر درہم کو فاعل بناؤ گے، مانا یہ درہم ہماری تھیلی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ یوں کو ہماری تھیلی درہم سے محبت نہیں کرتی، تاکہ کامل سخاوت کا پتہ چل جائے بھائی، کہ ہماری تھیلی ٹھہرنے نہیں دیتی کسی درہم کو، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ ہماری تھیلی درہم سے محبت نہیں کرتی، وہم پیدا ہوا مولانا کہ شاید آپ کو درہم ملتے ہی نہیں ہوں گے، سمجھ میں آیا؟ تو لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس کو کیا کرتا ہے، تو لیکن کے ذریعے کہا، لیکن یمر علیہا، آتے رہتے ہیں لیکن کیا ہے، گزرتے ہیں، وہ ہوا منطلق، اس حال میں کہ وہ کیا ہوتے ہیں، گزرنے والے ہوتے ہیں۔ مقام استشهاد منطلق ہے مولانا، ہوا کے لیے خبر اسم لے کر آئے، انطلق فعل نہیں لے کر آئے، کس چیز پر دلالت کرنے کے لیے؟ دوام پر، یعنی ان الانطلاق من السرتی، یعنی چلے جانا تھیلی سے، ثابت للدرہم، یہ ثابت ہے درہم کے لیے، دائما۔ قال الشیخ عبد القاہر، شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں جی، اچھا ماتن کی بات سے کیا پتا چلا؟ ماتن کے کلام سے پتا چلا کہ فعل فائدہ دیتا ہے تجدد کا، اور اسم فائدہ دیتا ہے دوام کا، ثبوت اور دوام کا۔ حالانکہ شیخ عبد القاہر نے کیا فرمایا تھا؟ شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں کہ فعل فائدہ دیتا ہے صرف حدوث کا، اور اسم فائدہ دیتا ہے صرف ثبوت کا، اور آپ نے کہا حدوث کے ساتھ ساتھ فعل تجدد کا بھی دیتا ہے، اور اسم ثبوت کے ساتھ ساتھ دوام کا بھی فائدہ دیتا ہے، تو آپ نے تو زائد کر دی، دو چیزیں اس میں بڑھا دی ان میں۔ تو یہ شیخ عبد القاہر کے کلام کو نقل کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، صرف اسم ثبوت کا فائدہ دیتا ہے، دوام کا فائدہ
نہیں دیتا۔
لیکن اس کا جواب میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وضع کے اعتبار سے ثبوت کا ہی فائدہ دیتا ہے، البتہ قرینے کی وجہ سے دوام بھی۔ اب دونوں کی بات درست ہو گئی، ماتن کی بات بھی درست، شیخ کی بات بھی۔ شیخ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اصل وضع میں فعل صرف حدوث کا فائدہ دے گا، اسم صرف ثبوت کا فائدہ دے گا البتہ، اور ماتن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں تو حدوث ہی ہے، لیکن قرینہ ملے گا تو تجدد بھی، اور اصل کے اندر تو ثبوت ہی ہے اسم کے اندر، لیکن جب قرینہ ملے گا تو دوام بھی آ جائے گا۔ قال الشیخ عبد القاہر، شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں موضوع الاسم، موضوع مصدر ہے مولانا، ای وضع الاسم، اسم کی وضع جو ہے، علا مولانا تعلیل کے لیے ہے، کبھی علا لام تعلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، ای لی اجلی، اسم کی وضع کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ ان یثبت بہ شیء لشیء، کہ ثابت کیا جائے اس کے ذریعے ایک چیز کو دوسری کے لیے، من غیر اقتضاء انہ یتجدد ویحدث شیئا فشیئا، بغیر اس کا تقاضا کیے کہ وہ اس میں تجدد آتا ہے اور وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی ہے، یعنی اسم صرف ثبوت کا فائدہ دیتا ہے اور وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اس میں تجدد اور حدوث آئے۔ فلا تعرض فی زید منطلق، لہذا زید منطلق کے جملے میں اس سے زیادہ تعرض نہیں ہے، کس سے زیادہ تعرض نہیں ہے؟ من اثبات الانطلاق فعلا لہو، کہ انطلاق ثابت ہے بطور فعل کے، کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ یعنی زید منطلق صرف یہ فائدہ دے رہا ہے کہ انطلاق کا فعل کس کے لیے ثابت ہے، یعنی صرف ثبوت کا فائدہ دے رہا ہے، تجدد وغیرہ کا فائدہ، ہاں قرینہ جب ساتھ ملے گا تو پھر کس چیز کا فائدہ دے گا، دوام وغیرہ کا بھی فائدہ دے گا۔ کما فی زید طویل و عمر قصیر، جیسے کہ زید طویل کے اندر صرف ثبوت ہے، عمر قصیر کے اندر صرف ثبوت ہے۔ آپ کہیں گے بھئی طویل کے اندر تو دوام ہے، کیونکہ طول ہمیشہ رہتا ہے، طول کیا ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، عمر کا قد چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا ہی رہے گا مولانا، تو یہ تو دائمن ہے۔ تو جواب یہ مولانا وضع کے اعتبار سے کیا تھا، یہاں وضع کے اعتبار سے صرف ثبوت تھا، البتہ قرینہ خارجی وہ کیا کہ طول ہوتا دائمن ہے، طول کیا ہے اس نے دوام کا، یا اس لیے مولانا کہ یہ صفت مشبہ ہے، اسم ہونے کے ساتھ ساتھ اب آگے یہ کیا ہے صفت ہے، اور صفت مشبہ دوام کے لیے آتی ہے عموماً۔ جی وَأَمَّا تَقْيِيدُ الْفِعْلِ، جی آگے آپ کو بتلائیں گے، کبھی کبھار فعل کو مقید بھی کرتے ہیں، مقید کیوں کرتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں ضرب زید، زید نے پٹائی کی، کبھی میں اس کی قید بڑھاتا ہوں، کس کی پٹائی کی، عامران، یہ جو مفعول میں لے کر آئے یہ قید بن گیا، معلوم ہوا ضرب کس کے اندر بند ہے، عامر کے اندر بند ہے، یہ قید ہے مولانا، تو یہ مفعول لہو، مفعول بہی، مفعول معہ وغیرہ، یہ ساری کیا ہوتی ہیں قید۔ ضرب زید عمرن فی الجمعتی، فی یوم الجمعتی، اس نے اور قید بڑھا دی کہ ضرب پہلی قید تھی کہ عمر ہی میں بند ہے، نیز بتا دیے کہ اب صرف جمعے کے دن میں ہی ہوئی ہے، کسی اور وقت میں نہیں ہوئی، تو جتنی قیدیں بڑھائیں گے وہ قید ہیں بڑھتی۔ تو کہتے ہیں قید بڑھاتے ہیں، فعل کو مقید کرتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ، کس لیے، فائدے کو بڑھانے کے لیے، ایک ہے نفس فائدہ، ایک ہے زائد فائدہ۔ نفس فائدہ مسند الیہ سے پورا ہو جاتا ہے، فاعل سے کیا ہوتا ہے، اور زیادت فائدہ وہ کس سے ہوتا ہے، مفعول بہی، مفعول معہ وغیرہ سے۔ صورت سمجھ میں آگئی؟ وَأَمَّا تَقْيِيدُ الْفِعْلِ، باقی فعل کو قید کرنا، وَمَا يُشْبِهُهُ، اور جو اس کے مشابہ ہیں، جو فعل کے مشابہ ہیں، یعنی کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، بھئی ان کو بھی آگے کبھی، جیسے میں نے بتایا تھا بھئی فعل کس کو چاہتا ہے، فاعل، اس میں فاعل کس کو چاہتا ہے، فاعل، اس میں مفعول کس کو چاہتا ہے، نائب فاعل کو چاہتا ہے۔ زید مضروب، کیا ترکیب کریں گے، زید مبتدا، مضروب صیغہ اس میں مفعول، ہوا ضمیر اس کے اندر کیا ہے، نائب فاعل ہے، تو جیسے فعل فاعل چاہتا ہے، فعل مجہول نائب فاعل چاہتا ہے، اسی طرح اس میں مفعول کیا چاہتا ہے، نائب فاعل چاہتا ہے، تو ان کی بھی آگے قیودات آتی ہیں۔ زید ضارب عمرن، زید پٹائی کرنے والا ہے، کس کی پٹائی کرنے والا ہے، عمر، تو ضارب کے لیے عمرن کیا بن گئی، قید بن گئی، قید بن گئی۔ تو فعل کے لیے بھی قید آتی ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، اس میں تفضیل ہے، صفت مشبہ، ان سب کی قید لائی جاتی ہے، کس کے ساتھ قید لاتے ہیں، بمفعول مطلق، قید لاتے ہیں مفعول مطلق کے ساتھ، او بہی، مفعول بہی کے ساتھ، مفعول فی کے ساتھ، مفعول لہو کے ساتھ، اور مفعول معہو کے ساتھ، ونحوہ، اس جیسی چیزیں، یعنی کہ حال، تمیز، استثناء وغیرہ، ان سے قید کرتے ہیں، مقید کرتے ہیں فعل کو، کیوں، فلی تربیت الفائدتی، فائدے کو بڑھانے کے لیے، کیوں، لِأَنَّ الْحُکْمَ كُلَّمَا زَادَ خُصُوصًا، اس لیے کہ حکم کے اندر جب بھی بڑھے گی، جب بھی خصوصیت بڑھے گی، زَادَ غَرَابَتًا، اس میں غرابت بڑھے گی، غرابت کہتے ہیں نامانوسیت، نامانوس ہونا، اجنبی ہونا، اجنبیت، جب بھی کلام کے اندر خصوصیت، خصوص بڑھتا جائے گا، اجنبیت بڑھتی جائے گی، اور جتنی اجنبیت بڑھتی جائے گی فائدہ بڑھتا جائے گا۔ ایک چیز سے آپ نامانوس تھے، وہ آپ کو حاصل ہو رہی ہے، پھر اگلی سے اور غرابت بڑھ گئی، ایک اور نامانوس چیز حاصل ہوئی آپ کو۔ میں نے کہا ضرب زید، کلام فائدہ دے رہا ہے کہ ضرب کس سے واقع ہوئی ہے، زید سے واقع ہوئی ہے ضرب، لیکن جب میں نے کہا عمرن، اس میں کلام میں کیا آ گیا، خصوص آ گیا مولانا، غرابت آ گئی، ایک نیا فائدہ آ گیا جس سے آپ نامانوس تھے، آپ کو پتا نہیں تھا کہ پٹائی کس کی ہوئی ہے، اب آپ کو یہ پتا چل گیا کس کی ہوئی ہے، عمر۔ پھر میں نے کہا یوم الجمعہ، جمعے کے دن ہوئی ہے اور قید بڑھ گئی مولانا، اور انوکھی ایک نئی نامانوس چیز آ گئی جس کا آپ کو پتا نہیں تھا، پھر میں نے بڑھایا اس کا قید بڑھائی امام ال جی
امام الامیر،
چلو امام الامیر کہہ دیں، امیر کے سامنے اور قید بڑھ گئی معلوم ہوا، اور ایسی ایسی چیزیں حاصل ہوئیں جن سے آپ نامانوس تھے، اور جتنی زیادہ چیزیں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں اتنا زیادہ ہی آپ کو علم بھی حاصل ہوتا جا رہا ہے. لِأَنَّ الْحُکْمَ كُلَّمَا زَادَ خُصُوصًا، اس لیے کہ حکم جب بھی بڑھتا ہے بے اعتبار خصوص خصوصیت کے، زیادہ غرابتاً تو وہ بڑھ جاتا ہے بے اعتبار غرابت کے بھی، نامانوس اجنبیت کے بھی، وَكُلَّمَا زَادَ غَرَابَتًا، اور جب بھی وہ بڑھتا ہے مولانا حکم غرابت کے اعتبار سے، زیادہ افادتاً تو وہ بڑھ جاتا ہے افادے کے اعتبار، کما یظہر بالنظر الی قولنا، جیسے کہ ظاہر ہوتا ہے نظر کرتے ہوئے ہمارے اس قول کی طرف. میں کہتا ہوں شیء ما موجود، شیء ما کوئی چیز موجود ہے، کوئی چیز یہ ایک، یہ تو سب کو پتا ہے یہ کیا ہے، تو اس میں کوئی غرابت ہے کوئی فائدہ ہے، لیکن جو جو غرابت بڑھتی جائے گی فائدہ بڑھے گا. دیکھو میں نے کہا فلان ابن فلان فلان ابن فلان جو ہے حافظ التورات، اس نے یاد کر لی کیا چیز، تورات یاد کر لی، سنت قضا فلان اتنے ہاں فلان سن میں، فی بلدتی قضا فلان، تو کتنی قیودات بڑھ گئیں مولانا، ساری نئی چیزیں آپ کو معلوم ہوئی، ساری نئی چیزیں آپ کو معلوم ہوئی. اچھا معلوم ہوا قید سے نفس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یا زیادہ سے فائدہ حاصل ہوتی ہے، قید سے کیا حاصل ہوتی ہے، زیادہ سے فائدہ حاصل ہوتی ہے، اس پر اشکال ہوا. توجہ سے بھائی اشکال، انہوں نے کہا کہ قید سے فائدہ زائد ہوتا ہے اور قید سے پہلے ہی نفس سے فائدہ کیا ہے حاصل ہو رہا. کہتے ہیں کانا، کانا کا استعمال ہے افعال ناقصہ میں سے، مثلا کانا زید قائما، اس کے بارے میں بعض نحات علامہ ابن حاجب وغیرہ جو بتلاتے ہیں کہتے ہیں کانا کیا ہے، فعل از افعال ناقصہ، زید آپ تو پڑھتے ہیں زید اس کا اسم، قائما اس کی، اور وہ کہتے ہیں نہیں زید اس کا فاعل، قائمن اس کا مفعول، یعنی مشابہت قرار دے رہے ہیں، یعنی نسب کے اعتبار سے ویسے بھی مولانا قائمن کس کے مشابہ ہے، مفعول ہی کے مشابہ ہے، تو گویا یہ زید فاعل کے درجے میں ہے، اور منطلقاً کس کے درجے میں ہے، مفعول کے درجے میں ہے، اور یہاں ذرا مفعول کو حذف کرو، یعنی خبر کو حذف کرو، کانا زید، کانا آپ نے کہا تھا قید بڑھانے سے پہلے نفس فائدہ حاصل ہوگا اور قید سے فائدہ کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، یہاں تو کانا زیدن سے نفس فائدہ ہی نہیں حاصل ہو رہا. جب تک آپ قائمن نہیں کہتے تو قائمن لگانے کے بعد آپ کے ضابطے کے مطابق زیادہ تے فائدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں زیادہ تے فائدہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، نفس فائدہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو جواب دیا مصنف نے، کہتے ہیں بھائی یہاں پر قید قائمن نہیں ہے بلکہ قید کانا ہے، قید کیا ہے، اصل میں کلام تھا زید قائمن، اور زید قائمن نے نفس سے فائدہ دیا تھا، آپ نے اس پر فعل ناقص داخل کر دیا، تو اب قید کانا ہوئی نہ کہ قائمن، اور قید کی وجہ سے ہم نے کہا تھا فائدہ بڑھتا ہے، اور یہاں بھی فائدہ بڑھ گیا، پہلے زید کے لیے قیام ویسے ثابت تھا، اب پتہ چلا یہ زمانہ ماضی میں ہے، زید کھڑا تھا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو زید قائمن سے نفس فائدہ حاصل ہو رہا تھا، اور کانا قید تھی نہ کہ قائمن، اور کانا کے آنے کے بعد زیادہ سے فائدہ ہمیں حاصل ہوئی. وَلَمَّا اسْتَشْعَرَ سَوَالًا، اور یہاں جب محسوس کیا ایک سوال کو مصنف نے، وہ ہوا اور وہ یہ کہ ان خبر کانا من مشبہات المفعول، کہ کانا کی خبر جو ہے وہ مفعول کے مشبہات میں سے، یعنی اس کے مشابہ ہے، والتقييد به ليس لتربيه الفائده، اور یہاں پر اس کی اس سے مقید کیا گیا، مقید کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ جو تقیید کی گئی یہ تربیت فائدہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ لعدم الفائدہ بدونه، اس کے بغیر فائدہ ہی حاصل جب تک قائمن آپ ساتھ نہ ملاتے فائدہ ہی نہیں تھا، تو یہاں تربیت فائدہ نہیں ہوا بلکہ نفس سے فائدہ ہوا. اشار الى جوابه، اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا، بقوله، اس قول کے ساتھ، والمقید فی کانا زید منطلقا، اور کانا زید منطلقا کے اندر مقید جو ہے ہوا منطلقا، وہ منطلقا ہے. مقید کون ہے؟ یعنی کانا قید ہے، منطلقا قید نہیں، تو منطلقا پر ہم نے کانا کو داخل کیا اور اس سے تربیت فائدہ ہوا. لا کانا، نہ کہ، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ لأن منطلقا، جس لیے کہ منطلقا جو ہے ہوا نفس المسند، وہ تو نفس مسند ہے، وکانا قید له، اور کانا اس کے لیے قید ہے، للدلالت علی زمان النسبت، اس وجہ سے کہ مسند، اس لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے کس پر، ہاں بوجہ یہ کہ کانا دلالت کر رہا ہے، علی زمان نسبتی، نسبت کے زمان، کانا قائم ان کے اندر زمانہ نہیں تھا مولانا، زید قائم ان کے اندر زمانہ نہیں، اور کانا نے آ کر اس نسبت، یعنی وہ جو قیام زید کی طرف آپ نسبت کر رہے تھے اس کا زمانہ بتلایا، تو یہ فائدہ اس نے دیا. کما اذا قلتا، جیسے کہ آپ کہیں زید منطلق فی الزمان الماضی، زید چلنے والا ہے کس میں، زمانہ ہے، تو زید منطلق مطلق کلام، اور فی الزمان الماضی یہ اس کے لیے قید، اور قید کی وجہ سے فائدہ بڑھ گیا. اسی طرح زید منطلق مطلق کلام تھا اور اس سے نفس سے فائدہ حاصل تھا، اور کانا کے لیے فائدہ بڑھ گیا. اما ترکہ، اور کبھی کبھار ترک کرتے ہیں کس کو، تقیید کو، قید نہیں لے کر آتے مولانا، کبھی تو قید لاتے ہیں فائدے کو بڑھانے کے لیے، کبھی قید نہیں لاتے. فلمانع منہا، کیونکہ وہاں پر کوئی مانع موجود ہوتا ہے، ای من تربیت الفائدہ، یعنی فائدے کو بڑھانے سے کوئی مانع ہوتا ہے. مثل خوف انقضاء المدت، آپ کو خوف ہے کہ مدت گزر جائے گی، وقت کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اب اگر آپ اس پر تلفظ کرتے ہیں تو وقت ختم ہو جائے گا. مثلا کیا مثال بنائے اس کی بھائی، جی مثلا آپ اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں بھائی، وہ سامنے امریکی ہے، کیا بتاتے ہیں،
وہ سامنے امریکی
ہے، نہیں وہ امریکی ہے، اور تمہارے سامنے، یہ قید اس پر آپ بڑھا سکتے تھے، فرض کریں وہ امریکی ہے تمہارے سامنے، آپ تمہارے سامنے قید نہیں لے کر آتے، کیوں، آپ نے کہا وہ امریکی ہے، بھائی وقت بڑا تھوڑا ہے، فوراً گولی چلاؤ، ختم کرو بھائی، کہیں نکل نہ جائے بھائی، صورت سمجھ میں آئے بھائی، تو وہاں وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس کے نکل جانے کا خدشہ ہے، تو اس لیے اب آپ کیا کرتے ہیں، قید نہیں ذکر کرتے بلکہ نفس فائدے پر کیا کرتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں. مثل خوف انقضاء المدت والفرصت، فرصت او ارادتی، یا اس یہ ارادہ کرتے ہیں آپ، اللہ یطلع الحاضرون علی زمان الفعل، کے حاضرین مطلع نہ ہو جائیں فعل کے زمانے پر، فعل کے زمانے پر. میں نے آپ سے کہا کل کیوں نہیں آئے، آپ نے کہا میں آیا تھا، میں آیا تھا، یہ نہیں کہتے میں کل آیا تھا، کل کی قید کو کیا کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، کس لیے، تاکہ جان چھوٹ جائے، یہ سمجھیں گے کہ شاید میں کل آیا تھا، اور حالانکہ میں تو کل نہیں بلکہ پرسوں آیا تھا، تو قید کو بڑھ حذف کر دیا مولانا، کس لیے، تاکہ سننے والوں کو پتا نہ چل جائے زمانے کا، اس سے آپ چھپانا چاہتے ہیں. او ارادتی اللہ یطلع الحاضرون علی زمان الفعل، تاکہ مطلع نہ ہو جائیں حاضرین زمانہ فعل پر، او مکان ہی، اسی طرح یا مکان کے پر مطلع نہ ہو جائیں، او مفعول ہی، یا مفعول پر مطلع نہ ہو جائیں، سمجھ میں آئی بات ہے، تو مفعول پر مطلع نہ ہو جائیں، جیسے میں کہتا ہوں پرسوں استاد صاحب نے پٹائی کی، پرسوں یا ترسو ناظم صاحب نے پٹائی کی؟ مفعول محذوف کر دیتا ہوں، مفعول کو کیا کرتا ہوں؟ چلو بھائی پردہ پڑا رہنے دو جس کی بھی پٹائی ہوئی. اور عدم العلم بالمقیدات، یا مولانا میں اس لیے نہیں ذکر کرتا مفعول کو کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے بھائی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے پٹائی ہوئی کس کی ہے، تو میں اس کو کہاں ذکر کروں. اور عدم العلم بالمقیدات اس لیے کہ مقیدات کا علم ہی نہیں ہے، اور نحو ذلک جیسے وَأَمَّا تَقْيِيدُهُ بِالشَّرْطِ، اور کبھی کبھار قید کیا جاتا ہے مولانا فعل کو کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. قیود کا ذکر چل رہا ہے بھائی، قید بڑھاتے کس لیے لے کر آتے ہیں؟ فائدے کو بڑھانے کے لیے. اور انہی میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آپ شرط کے ساتھ کسی فعل کو مقید کر دیں بھائی، شرط کے ساتھ. مثال کے طور پر او کریم کا ان تو کریمنی، اکرمو کا ان تو کریمنی، میں تیرا اکرام کروں گا اگر تو میرا اکرام کرے. یہاں دیکھو جزا مقدم ہے اور ان تو کریمنی شرط کیا ہے؟ دوسری صورت عکس کر دو، شرط مقدم کر دو، ان تو کریمنی اکرم کا، اگر تو میرا اکرام کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا، میں تیرا اکرام کروں گا. تو کبھی کبھار قید کیا جاتا ہے شرط کے ساتھ فعل کو، فل اعتبارات ای نکات معتبرات، خاص وہ نکات جن کا اعتبار کیا جاتا ہے، وحالات تقتضی، اور ایسے حالات کی وجہ سے جو تقاضا کرتے ہیں، تقید کیا تقاضا کرتے ہیں، تقیدہ بھی کہ فعل کو مقید کیا جائے اس شرط کے ساتھ، تو ایسے اعتبارات کی وجہ سے لا تعرفو کہ ان کو پہچانا نہیں جا سکتا، الا مگر بمعرفتی ما. جی ما کا بیان آگے آ رہا ہے مولانا مینا تفصیل، یہ تفصیل کس کا بیان ہے، اس کو یہاں ما کی جگہ تفصیل پڑھیں. ان اعتبارات کو پہچانا نہیں جا سکتا مگر یہ کہ پہچانا جائے اس تفصیل کو، بین ادواتی ہی ای ادواتی شرطی، جو تفصیل کس میں ہے، ادوات شرط میں ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھار اپنے فعل کو مقید کر دیتے ہیں شرط کے ساتھ، اور یہ مختلف نکات کی وجہ سے ہوتا ہے، مختلف حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان حالات کے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم معرفت حاصل کریں ان ادات شرط کی، جن چیزوں کے ذریعے شرط بناتے ہیں جملے کو بھائی، ان ہے، اذا ہے، اور من وغیرہ جو شرط کے لیے آتے ہیں، ان کی تفصیل کا پتہ ہوگا کہ فلاں کس چیز کے لیے، فلاں کس چیز کے لیے، تو آپ اس کے مطابق، اس اعتبار کے مطابق اس کو قید بنائیں گے. مثلا ان ہے مولانا، ان کس لیے آتا ہے، شک کے لیے، اور اذا ہے، اذا کس لیے آتا ہے، یقین کے لیے، تو ان ایسے موقع پر استعمال کریں گے جہاں معاملہ مشکوک ہو، اور اذا کو ایسے موقع پر استعمال کریں گے جہاں معاملہ یقینی ہو. مثلا آپ کہتے ہیں ان تو کریمنی اکرم کا، اگر تم میرا اکرام کرے گا تو میں تیرا، تو کیا تمہارا اکرام کرنا یہ یقینی ہے کہ تم میرا اکرام کرو؟ یقینی تو نہیں، لیکن اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سورج طلوع ہوگا تو دن ہوگا، تو کیا سورج کا طلوع ہونا یقینی ہے یا مشکوک ہے؟ یقینی ہے، تو وہاں اذا لائیں گے، اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، تو مقام شک میں ان لائیں گے اور مقام یقین میں اذا. تو جب آپ کو ان حروف کی یہ تفصیل پتہ ہوگی کہ یہ حرف یقین کے لیے ہے، یہ حرف شک کے لیے ہے، یہ جملہ ماضی پر داخل کرنا ہے، اس کو مضارع پر داخل کرنا ہے، تو پھر ہی آپ کیا کریں گے، ان سے ان نکات کے مطابق ان کو استعمال کریں گے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو ان نکات کے مطابق ان کو استعمال بھی اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کبھی کبھار مقید کرتے ہیں شرط کے ساتھ، ف فلی اعتبارات، ایسے اعتبارات کی وجہ سے کہ لا تعرف، ان اعتبارات کو پہچانا نہیں جا سکتا، الا بمعرفتی، مگر یہ کہ پہچان ہو اس تفصیل کی، بین ادواتی ہی، جو کس کے درمیان ہے، یعنی حروف الشرطی و حروف الشرطی و اسماءہ، یعنی جو حروف شرط ہیں اور اسماء شرط ہیں، من التفصیلی، یعنی کہ تفصیل میں. چلیے بھائی، بس هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.